الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير سورہ تحریم کی آیت نمبر 7 اور 8 کی آواز کافی گونج نہیں رہی ہے, سمجھ میں آ رہی ہے آواز؟ پچھلے درس میں ہم نے یہ جو آیات ہیں کہ عسیٰ ربہ ان طلقکن, نہیں بلکہ اس کے بعد یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ, اس آیت پر بیان ہوا تھا. یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم, یہ آواز کو بھی سیٹ کر دیں, میرے کانوں میں اتنی زور سے لگ رہی ہے. کم از کم جو بیان کر رہا ہو اس, چلو جو بیان کر رہا ہو اس کی سمجھ میں تو بیان آنا چاہیے نا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں, بات کرنے والے ہی کی سمجھ میں اپنی بات نہ آ رہی ہے. اب صحیح ہے, یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم, اور تھوڑی سی کم کر دیں, گونج ختم کریں اس کی, جو یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم, قیامت کے دن اللہ کی طرف سے جو اعلان ہوگا اس اعلان کا ان آیات میں ذکر ہے کہ اے لوگوں جنہوں نے کفر کیا, لا تعتذروا اليوم, آج کے دن تم عذر پیش مت کرو. جو کافر ہیں, جو غیر مسلم ہیں, جو توحید کے دلائل اللہ کی قدرت اور اس کی نعمتیں اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں مگر پھر بھی اللہ پر ایمان نہیں لاتے, اور یہ کہتے ہیں کہ ہماری سمجھ میں اسلام نہیں آتا, ہماری سمجھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آتے, تو قرآن نے دلائل سے تو ان کا جواب دیا ہے, دلائل کی دنیا میں ان کا جواب دیا ہے, اور ساتھ ساتھ اللہ نے ان کو دھمکیاں بھی دی ہیں. قیامت کے دن اعلان ہوگا, یہ آواز میں گڑبڑ کیوں ہو رہی ہے؟ جیسے پہلے میں بیٹھ بیان کرتا تھا تو ایسی آواز نہیں, کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے, آپ لوگوں کو پتہ نہیں سیٹنگ آؤٹ ہوئی ہے اس کی, صحیح کہہ رہے ہیں آپ کو بلایا کیا, اس سے دماغ سے ایک بوجھ ہوتا ہے کہ انسان سارا جو ہے نا توجہ پھر اسی طرف لگی رہتی ہے. بیان کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان کا دماغ بالکل فارغ ہو, بالکل ٹینشن فری بیٹھا ہو, پھر بات زبان جو ہے نا اس, ایک تو دل میں مضامین بھی آتے ہیں اور زبان سے بھی ادا ہوتی ہے. ذرا سی بھی ٹینشن ہوگی تو بیان نہیں ہوتا. پھر تو دنیا میں تو غیر مسلم بہت سارے ایسے ہیں جو اسلام پر اعتراضات کرتے ہیں, ان کو یہ سمجھ میں نہیں آیا مسلمان دہشت گرد ہیں, مسلمان یوں ہیں, فلانا ہے, ڈمکانا ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا, یوں کیا, وغیرہ وغیرہ. کل کسی کا امریکہ سے فون آیا کہ ایک انگریز عورت مسلمان ہوئی تھی, دوبارہ اسلام سے پیچھے چلی گئی, چھوڑ دیا اس نے اسلام. کیوں چھوڑ دیا بھائی؟ انہوں نے کہا کہ اس عورت نے کہا قرآن میں لکھا ہوا ہے وضربوہن, کہ عورتیں یعنی تمہاری بیویاں تمہاری اطاعت اگر نہ کریں تو پہلے محبت سے سمجھاؤ, پھر نہ مانے بستر الگ کر دو, پھر نہ مانے تو وضربوہن, ان کو مار بھی سکتے ہو, ان کو ٹھکائی لگاؤ. جبکہ اسے یہ بھی پتا ہے کہ ٹھکائی لگانے کا مطلب کیا ہے, حدیث میں آتا ہے جانوروں کی طرح نہ پیٹو, تو اس عورت نے یہ اعتراض کیا کہ بھائی یہ کیا بات ہے، مرد کو اجازت ہے کہ بیوی کی ٹھگائی بھی لگا دے، تو وہ واپس دین سے واپس چلی گئی. دنیا میں اس نے یہ برداشت نہیں کیا کہ میرا میاں میری ٹھگائی بھی لگا سکتا ہے، لیکن اللہ یہاں بتا رہے ہیں کہ آخرت میں جب ٹھگائی لگے گی نا اسلام چھوڑنے کی بنیاد پہ، تو کہے گی کہ دنیا میں اپنے میاں سے دو چار تھپڑ کھا لیتی وہ زیادہ اچھا تھا بنسبت اس آخرت کی ٹھگائی سے. ایک بات خوب اچھی طرح ذہن میں رکھیں، جب بھی کسی کو اسلام پر کوئی اعتراض ہو، اسلام پر بات دماغ میں بٹھا لیں بہت کام آئے گی، اسلام پہ اعتراض ہو یا اہل حق پہ اعتراض ہو، یعنی اسلام میں بھی تو پھر فرقے ہیں نا بہت سارے، تو ان میں جو برحق لوگ ہیں، جو دین قیم پہ چل رہے ہیں، سیدھے راستے پہ چل رہے ہیں، تو جب بھی کسی کو اسلام پہ اعتراض ہو یا دین برحق پہ اعتراض ہو اور وہ اس اعتراض کی بنیاد پر اسلام کو چھوڑنے کی بات کرے یا اہل حق کے مسلک کو چھوڑنے کی بات کرے، تو آپ اس سے ایک سوال لازمی پوچھا کریں کہ اسلام کو چھوڑ کر تم جس مذہب کی طرف جا رہے ہو کیا اس کے بارے میں تمہیں اعتراضات نہیں ہوتے؟ اگر اسلام پر تمہیں ایک اعتراض ہو رہا ہے تو اسلام کو چھوڑ کر جس مذہب کی طرف تم جاؤ گے اس میں اس پہ تو لاکھوں اعتراضات ہوں گے، مگر ان اعتراضات کو تو برداشت کر رہے ہو، اس میں چشم پوشی سے کام لے رہے ہو، اس میں نظریں جھکا رہے ہو کہ چلتا ہے، اور اسلام پر تمہیں ایک اعتراض وہ بہت بھاری نظر آ رہا ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک سے لوگ سوالات کرتے رہتے ہیں نا اسٹیج پہ کہ بھی اسلام پہ یہ اعتراض ہے، ان میں بہت سارے ہندو بھی سوالات کرتے ہیں، تو میرا دل چاہتا ہے میں اس ہندو سے پوچھوں کہ اسلام پہ یہ اعتراض ہے تو جس مذہب کو تم فالو کر رہے ہو اس پہ کیا کم اعتراضات ہیں؟ سب سے بڑا تو اس پہ اعتراض ہی یہی ہے کہ پتھر کے بنائے ہوئے بت کے سامنے کیوں جھک رہے ہو بھائی؟ میں اپنا خدا، اپنا معبود کسی ایسے کو کیوں بناؤں جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہو؟ اس کا جواب لے کر آؤ پہلے. مذہب کو چھوڑنے والے دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جو ایک مذہب کو چھوڑ کے دوسرے مذہب میں جاتے ہیں. اب یہاں تک تو بات سمجھ میں آ رہی تھی، اب آگے کا پتہ نہیں. مولوی صاحب کی بات نا تھوڑی دیر تک آتی ہے، پھر ایسا لگتا ہے آپ لوگوں کے چہروں سے کہ اب پریشان ہونا شروع ہو گئے. مذہب کو جو بھی چھوڑتے ہیں نا، ترک کرتے ہیں، ان کی کتنی قسمیں ہیں بولیں؟ دو قسمیں. ایک تو وہ جو ترک کر کے کسی دوسرے مذہب کو فالو کرتے ہیں، اسلام کو چھوڑا تو ہندو بن گئے، بدھسٹ بن گئے، عیسائی بن گئے، یہودی بن گئے، سکھ بن گئے، ان کو اسلام پہ اعتراضات ہو رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ہمیں اسلام سمجھ میں نہیں آ رہا، ہم سکھ ہیں تو سکھ ہی رہیں گے، ہم بدھسٹ ہیں تو بدھسٹ ہی رہیں گے، اور ہم ہندو ہیں تو ہندو ہی رہیں گے. دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اسلام کو جب چھوڑتے ہیں تو پھر کسی بھی مذہب کو فالو نہیں کرتے، وہ بالکل دہریے بن جاتے ہیں، جسے سیکولر طبقہ کہا جاتا ہے. مسلمانوں میں جو لبرل طبقہ ہے نا وہ بھی اسی قسم کا ہی ہے، تھوڑا تھوڑا اوپر اوپر سے کہتا ہے بس ختنے کرا لی انہوں نے بچپن میں، اذان دلوا دی، کبھی کبھار عید بقرعید پہ آ کے تھوڑا سا نماز پڑھ لی، باقی وہ بھی مذہب کو وہ مانتے نہیں ہیں کہ یہ مولویوں کے چکر میں بڑے مسائل ہیں بھائی، تو مذہب سے بالکل دست بردار ہو جاتے ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو اسلام کو چھوڑ کر کسی دوسرے مذہب کی طرف گیا ہے، تو اس مذہب کی اگر بنیادی تعلیمات کو دیکھا جائے، وہ بنیادی تعلیمات ہی عقل تسلیم نہیں کرتی، آگے ان کے قوانین تو ایک بات کی چیزیں ہیں. یہ جو ہے نا عورت کو اوپر ہاتھ اٹھانے کی اجازت ہے، یہ اسلام کی بنیادی تعلیمات نہیں ہیں، یہ تو ایک خاص کنڈیشن میں، خاص حالات میں مرد کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ یہ کر سکتا ہے بحالت مجبوری، جب اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن نہ ہو. تو اس پر اعتراض ہو رہا ہے ایک حکم پر، اور وہاں جو بڑی بڑی بنیادی اعتراضات ہیں، مذہب کی بنیادیں عقل کے خلاف ہیں بالکل، ان کو کیسے فالو کر لیتے ہیں بھائی، ان کو کیسے مان لیتے ہیں؟ اور جو مذہب کو چھوڑ کر بالکل سیکولر بن جاتے ہیں، اکثر ایسے ہوتے ہیں کہ جب کوئی اسلام کو چھوڑتا ہے نا تو پھر کسی دوسرے مذہب میں نہیں جاتا وہ، بلکہ وہ ڈائریکٹ دہریہ بن جاتا ہے، کیونکہ وہ دوسرا کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جو اسلام کے مقابلے میں آ کے کھڑا ہو سکے. تو پھر نتیجہ کیا کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں یہ سارے مذہب ہی غلط ہیں، یہ مذہب صرف روحانی لوگوں کے بنائی ہوئی چیزیں ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو ان سے بھی سوال ہوتا ہے کہ آپ جب تمام مذاہب کو چھوڑ کے چلے گئے تو مذہب کو چھوڑنے کے لیے جو ہے نا اللہ کا انکار کرنا پڑتا ہے، اللہ کا انکار کرنا پڑتا ہے، بنانے والے کا انکار کرنا پڑتا ہے. تو وہ بنانے والے کا انکار کر دیتے ہیں. کیا یہ بات عقل میں آتی ہے کہ ایسی ایسی چیزیں خود سے بن گئی ہوں؟ ہے بھائی، آج میں ہمارے ایک دوست ہیں، یہاں مکینک ہیں، وہ کار کے بڑے زبردست، ان کے پاس مجھے جانا ہوا کسی کام سے. انہوں نے اپنی کیاری میں مختلف قسم کے درخت لگائے تھے. ان کی طبیعت میں بھی میری طرح تھوڑا سا دیہاتی پن ہے، بکریاں بھی پالی ہوئی ہیں انہوں نے، ہیں شہری مگر تھوڑے تھوڑا دیہاتی پن، ہم بھی شہری ہیں نا مگر تھوڑا سا بکری دمبے بمبے کا شوق ہے، اب صرف شوق ہی رہ گیا ہے. تو انہوں نے کیا کیا ہے کہ وہ کیاری میں ادھر نیم کا درخت لگایا ہوا ہے، ادھر جنگل جلیبی، ابھی جنگل جلیبی کا آپ کو بتاتا ہوں کیا ہوتی ہے، ادھر انہوں نے جناب بیری کا درخت لگایا ہوا ہے، ادھر اور بھی دو چار چیزیں لگائی ہوئی، نیچے بکریاں بھی پالی ہوئی. تو میں نے جب وہ جنگل جلیبی کا درخت دیکھا تو مجھے اپنا بچپن یاد آ گیا. جنگل جلیبی ایک پھل ہوتا ہے، کانٹے دار جھاڑیوں میں لگتا ہے، وہ بالکل جلیبیوں کی طرح لٹکی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں، اس کے اندر بڑا مزیدار پھل ہوتا ہے. ہم بچپن میں جایا کرتے تھے یہ درختوں کی تلاش میں نا جنگل میں، کہیں بھی یہ پھل مل جائے تو ایک بھی کہیں نظر آتا تھا پتھر سے توڑ کے گراتے تھے اور وہ کھاتے تھے، بڑا مزہ آتا تھا اس میں. تو انہوں نے مجھے وہ جب میں نے دیکھا، میں نے کہا یہ تو ہم نے 25-30 سال پہلے کی کہانی ہے، یہ پھل اتنے عرصے کے بعد نظر آ رہا ہے. تو انہوں نے کافی سارے توڑے اور ماشاء اللہ پھیلی بھری، آج جب سے وہی کھا رہا ہوں میں، دوپہر سے کھاتے کھاتے اب مجھے طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی ہے. کیونکہ ہم ایک جنگل جلیبی کے لیے جو ہے نا ایک گھنٹہ لگایا کرتے تھے، ایک گھنٹہ، اور اس میں پھر ایک ملتی تھی وہ بڑی مزے کی ہوتی تھی. اور آج پورا شاپر بھر کے جب ملا ہے تو وہ یاد آ رہا تھا کہ بھائی اس نعمت کی قدر کرو، تو کھاتے 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 پیٹ خراب ہو گیا. تو میں جو اصل بات عرض کر رہا تھا کہ دیکھو ادھر نیم کا پودا لگا ہے، ادھر جنگل جلیبی لگی ہوئی ہے وہ میٹھی ہے، ادھر جناب بیر کا درخت لگا ہوا ہے، اور ادھر ناریل لگا ہوا ہے، ادھر کھجور لگا ہوا ہے، کھجور کا درخت بھی لگایا ہوا ہے، زمین بالکل ایک جیسی. ان سے میری اس موضوع پر بات ہوئی، میں نے کہا دیکھو اتنی چھوٹی سی کیاری ہے، اس میں بھی گوبر پانی اور مٹی، اس سے 3 فٹ کے فاصلے پر جو درخت لگا ہے اس پہ بھی وہی گوبر وہی پانی وہی مٹی، 3 فٹ کے فاصلے پر جو تیسرا درخت لگا ہوا ہے وہی گوبر وہی پانی وہی مٹی، اور 3 فٹ کے فاصلے پر جو چوتھا درخت لگا ہے وہی گوبر وہی پانی وہی مٹی، اور وہی بکریوں کی مینگنیاں جو کھاد بن رہی ہے وہی بکریاں. لیکن کتنی مختلف قسم کی چیزیں پیدا ہو رہی ہیں. اللہ کا حکم ہوتا ہے مٹی کو کہ کھجور بن جا، مٹی کھجور بن رہی ہے، کھجور انتہائی میٹھی، اور اس کے ساتھ نیم کا درخت لگا ہوا ہے انتہائی کڑوا. نہیں یاری میرا خیال ہے، اسی مٹی سے نیم کا کڑوا درخت پیدا ہو رہا ہے کہ زبان پہ رکھو تو منہ میں جو ہے نا زہر کی طرح کڑواہٹ پیدا ہو جائے، اور اسی مٹی سے ادھر کھجور جیسی میٹھی چیزیں پیدا ہو رہی ہیں. یہ اللہ کے تصرفات ہیں، اللہ کے کمالات ہیں کہ مٹی کو جب چاہتا ہے وہ کھجور کے مٹھاس میں تبدیل کر دیتا ہے، اور مٹی کو جب چاہتا ہے وہ کریلے جیسے کڑوی چیزیں اس سے پیدا کر دیتا ہے. تو جو آدمی مذہب سے دستبردار ہو جاتا ہے اس کا مطلب وہ اللہ کے کمالات اور اس کائنات کے پیدا کرنے والے کے کمالات کا منکر ہے. وہ مانتا ہی نہیں ہے کہ اس کائنات کو کسی نے بنایا بھی ہے، ایسی احمقانہ باتیں کرتا ہے وہ کہ یہ خود بخود کیسے ہو سکتا ہے بھائی صاحب. تو یہ میرا بھی موضوع نہیں ہے، اس طرف بعد میں اس موضوع پر کافی بیانات ہو چکے ہیں. جو میں اصل بات ابھی سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جب بھی باطل آدمی اہل حق پر اس کو کوئی اعتراض ہوتا ہے تو اسے ایک سوال کا جواب دیا کریں، ایک سوال اس سے یہ کر لیا کریں کہ تمہیں ایک اشکال اس پر ہو رہا ہے اور اس کے بارے میں جدھر تم جا رہے ہو اس پہ کوئی اشکال نہیں ہے تمہیں، اسی لیے دنیا میں تو ہم اس کے اشکال کو مان لیتے ہیں کہ بھائی اس کو بڑے اعتراضات ہیں اسلام پر، اسے کوئی جواب دینے والا نہیں ملا بیچارے کو، اس بیچارے کو کوئی سمجھانے والا نہیں ملا، اتنی گمراہ ہو گیا. قیامت کے دن اس آیت سے پتہ چلتا ہے، اللہ نے بتا دیا کہ عذر قبول نہیں ہوگا. یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم، اے کافرو آج کے دن تم عذر پیش مت کرو اور تمہارا عذر قابل قبول نہیں ہوگا. انما تجزون ما کنتم تعملون، اس لیے کہ تم نے جو دنیا میں جرم کیا ہے نا، آج تمہیں اسی جرم کی سزا مل رہی ہے. وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے جرم کیا ہی نہیں ہے، مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے. مجھے تو اب وہ میں انگریز عورت کا بتا رہا تھا نا کہ شوہر نے قرآن میں اس نے پڑھ لیا کہ شوہر مار سکتا ہے، ہاتھ اٹھا سکتا ہے، تو اس کو کیا اشکال ہوا؟ بھئی یہ تو غلط، یہ تو مذہب چھوڑ کے. اب وہ جس طرف گئی ہے، جس کلچر کو فالو کر رہی ہے، انگریزوں کا کلچر، تو میں نے ان صاحب سے جن سے میری بات ہو رہی تھی، میں نے ان صاحب سے کہا کہ جس کلچر کو وہ فالو کر رہی ہے اس کلچر پہ اعتراضات نہیں ہیں، اس پہ اعتراضات نہیں ہیں، وہ قانون بالکل درست ہے. وہ قانون تو مرد کو نکاح کا پابند ہی نہیں بنا رہا، اسلام نے مرد کو پابند تو بنایا ہے نا کہ تم عورت سے تم اپنی خواہش پوری نہیں کر سکتے جب تک اس کو ایک بندھن میں جوڑو نہیں ہو، ساری زندگی اس کی کفالت نہ کرو. ہاتھ اٹھانے کی اجازت کیوں دے دی؟ اس لیے اجازت دے دی کہ جو چیز انسان کی اپنی نہیں ہوتی اور انسان کو اس پہ کنٹرول نہیں ہوتا، انسان اس سے کبھی حقیقی محبت نہیں کرتا، یہ یاد رکھو. دوستوں کے نام کبھی جائیدادیں لکھی جاتی ہیں؟ نہیں لکھی جاتی. بیویوں کے نام جائیدادیں لکھنے کے درجنوں واقعات ہیں، پورا مکان بیوی کو دے دیا. کیوں؟ مرد کو یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ میرے کنٹرول میں ہے. کنٹرول میں جو چیز آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے نا، اس میں آپ کو کسی نے گاڑی گفٹ کر دی، ڈاکومنٹس اپنے نام رکھے ہوئے ہیں اس نے، ایک آدمی آیا لینڈ کروزر آپ کو چابی دے کے گیا ہے، یہ مولوی صاحب آپ کو گفٹ. مولوی صاحب کہہ رہا ہوں تاکہ ماحول کا اثر ہوتا ہے نا، باتیں کرنے کا بھی ایک اثر ہوتا ہے، یہ آپ کو گفٹ. لاؤ بھائی کاغذات دے دو، کاغذات اپنے پاس ہی رکھے ہوئے، جب آپ کو ضرورت ہو مجھے فون کر دیے گا، بھائی ڈاکومنٹس میرے نام سے ہی رہیں گے. یعنی جو اونر ہے نا وہ ڈاکومنٹس دینے کے لیے تیار نہیں. آپ گاڑی چلاؤ گے لیکن خرچہ نہیں کرو گے اس کے اوپر، مفتی سے فتویٰ لے لو گے، مفتی فتویٰ بھی دے دے گا کہ گاڑی جب اس نے آپ کو کہہ دیا کہ آپ کی ہے اور آپ کے ہینڈ اوور بھی کر دی تو ڈاکومنٹیشن ضروری نہیں ہے، گاڑی آپ کی ملکیت میں منتقل ہو گئی، آپ اگر مریں گے تو اس میں وراثت جاری ہوگی، آپ کے بچوں کو ملے گی، جس کے نام ہے اس کا کوئی حق نہیں ہے. شرعی مسئلہ یہی ہے کہ آپ نے جب کسی کو کوئی چیز دے دی اور قبضے میں دے دی تو کاغذات میں چاہے آپ کا نام ہو یا نہ ہو ملکیت ٹرانسفر ہو گئی ہے. کاغذات تو ایک قانونی ایک چارہ ہے کہ بھائی تاکہ ایک عدالت میں ثبوت پیش کیا جا سکے، ورنہ شرعی طور پہ یہ ضروری نہیں ہے. نکاح بھی ہے نا، جیسے نکاح ہو جاتا ہے ایجاب و قبول ہوا تو ہو گیا، اب چاہے نکاح نامہ بنے یا نہ بنے، لیکن نکاح نامہ کیوں بنواتے ہیں؟ بھائی وہ ثبوت تو رہے گا نا، ثبوت رہے گا. ایک صاحب آج آئے 6 مہینے بعد اپنا نکاح نامہ لینے، ان کو نکاح نامہ دیا، میں نے کہا مبارک ہو آپ کی شادی ہو گئی. کہنے کیا مطلب؟ تو مطلب یہی ہے کہ ویسے تو ہو گئی تھی لیکن دنیا تھوڑی تسلیم کرے گی، حکومت آج تسلیم کرے گی کہ یہ واقعی آپ کی بیوی ہے. کسی کمپنی میں جاب کریں گے تو وہ بیوی کے لیے جو الاؤنس ملتے ہیں وہ آج کے بعد سے ملیں گے آپ کو، کیونکہ اب آپ کے پاس ثبوت ہے. تو ثبوت ایک الگ چیز ہوتی ہے، حقیقت ایک الگ چیز ہوتی ہے. تو مجھے گاڑی دے دی انہوں نے، میری ملکیت میں بھی آ گئی، لیکن کاغذات انہیں کے نام سے ہیں، اصل اونر کے نام، اور اسی کی ملکیت میں ہیں، تو میں گاڑی چلاؤں گا بھی، اس سے سارے فائدے اٹھاؤں گا، مگر گاڑی پہ خرچہ نہیں کروں گا میں کبھی. نہیں آ رہی بات؟ انجن ریپیئر کروانا ہے اس کا، 50,000 روپے خرچہ آ رہا ہے، چھوڑو یار کوئی بھروسہ توڑی ہے، کاغذات اس کے نام ہے، کسی دن بھی جائے گا گاڑی اٹھا کے لے جائے گا، خرچہ کیوں کرو؟ چلاتے رہو، تھوڑا بہت پنچر ہو گئی تو پنچر لگوا لیا، ٹیوننگ سروس کروا لی، وہ تو ہو جاتا ہے 1,500 میں، وہ اس میں سے ٹھیک ہے. بڑا خرچہ کبھی نہیں کروں گا میں، بڑا خرچہ اسی چیز پہ کروں گا جس کے بارے میں پتا ہو کہ یہ میرے ساتھ رہے گی. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے باتیں؟ یہ میرے ساتھ، تو جیسے گاڑی کے بارے میں جب اطمینان ہونا کہ میرے ساتھ رہے گی تو پھر خرچہ کرے گا، بیوی کے بارے میں جب اطمینان ہوتا ہے نا کہ میرے کنٹرول میں ہے، میں طلاق دوں گا تو جائے گی ورنہ عدالت سے یہ خلع نہیں لے سکتی، تو انسان پھر بیوی پہ بھی خرچہ کرے گا. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ दूसरी बात यह कि आप यह कह सकते हैं फिर हाथ उठाने की इजाजत क्यों दी है? तो हाथ उठाने की इजाजत इसलिए दी है कि मेरे साथ रहना काफी नहीं है, गाड़ी आपके घर में हर वक्त आपके साथ है, सुबह ऑफिस जाते हुए देखते हो गाड़ी को आपके साथ है, वापस आते हो आपके साथ है, लेकिन आपके कंट्रोल में नहीं है। उसमें कोई ऐसा ट्रैकर लगा हुआ है कि आप जिधर गाड़ी ले जाना चाहते हो उधर को नहीं जाती बल्कि किसी और की तरफ कहीं और जाती है। आप सुबह ऑफिस जा रहे हो, आपका ऑफिस क्लिफ्टन में है और ये हॉक्सबे की तरफ जा रही है, तो आपके किस काम की भाई? नहीं आ रही समझ में तो बता दें भाई। आप कहोगे कि मैंने ये अपने फायदे के लिए, तो मेरे कंट्रोल में होगी, जिधर को स्टीयरिंग में घुमाऊंगा उधर को घूमेगा तो फिर तो मेरा फायदा है, फिर मैं इस पर खर्चा भी करूंगा, फिर फूल भी लगाऊंगा और इसका इंजन भी कोशिश करूंगा बिल्कुल फिट फाट रहे और दिलो जान से अपने सीने से लगा के रखूंगा इसको मैं, और हर एक को दिखाऊंगा देखो मैं मेरी गाड़ी माशाल्लाह चार पहिए इसके, ठीक है ना, स्टीयरिंग भी है जैसे लोग दिखाते हैं, फिर तो मैं इसको दावतों में भी लेके जाऊंगा, सब जगह लेके जाऊंगा। लेकिन अगर ये मेरे कंट्रोल में ही नहीं है, घुमा इधर को रहा हूं और घूम, जैसे गाड़ी जब चोरी होती है ना तो चोर उधर को ले जा रहा होता है, वो ट्रैकर लगा होता है उस पर रुक जाती है, वो जिधर को ले जा रहा है जा नहीं रही उधर को। तो अगर औरत मर्द के कंट्रोल में ना हो तो कंट्रोल जो है ना बाज औरतों पर हाथ उठाए बगैर मुमकिन नहीं होता, क्योंकि अगर हाथ उठाने की शरीयत इजाजत ना दे तो फिर इसका मतलब यह होगा कि उसकी मर्जी है कि आपकी इताअत करे या ना करे। नहीं आ रही बात? फिर उसकी मर्जी है। तो याद रखो जब किसी की मर्जी होती है ना कि आपकी माने या ना माने, तो फिर गालिब यह है कि वो नहीं मानेगा। अगर पुलिस को बंदूक ना दी जाए और हमें कहा जाए कि आपको जब पुलिस बुलाए तो आप पर शरान वाकलन वाजिब है कि आप चले जाएं, लेकिन पुलिस को डंडा उठाने की इजाजत नहीं है, बेहतर यह कि आप खुद थाने में पेश हो जाएं। आप जाओगे? आप जब ही जाओगे जब पुलिस को यह इख्तियार दिया जाए कि जो शराफत से आ जाए ठीक है, नहीं आए तो तुम्हें यह इख्तियार है कि तुम जबरदस्ती उसको ले आओ। बात नहीं आ रही मेरा ख्याल है समझ में? तो घर बचाने के लिए, घरों का माहौल दुरुस्त करने के लिए अल्लाह ने मर्द को यह इख्तियार दिया है कि औरत तुम्हारी कुछ को ऐसी होती हैं जो ठीक सही तरीके से चलती हैं, उन पे हाथ उठाने की जरूरत ही पेश नहीं आती है, कभी भी जिंदगी में भी पेश आएगी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी जिंदगी में अपनी किसी जौजा पे कभी भी हाथ नहीं उठाया। खानदानी होती हैं, नेक शरीफ होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं नेक होती हैं मगर कम अकल होती हैं, ऐसी भी होती हैं नेक है कम अकल है। अब कम अकल है उसकी वजह से आप जब कोई काम उनसे कहोगे तो उनकी समझ में नहीं आएगा, वो समझेंगे ये मेरा मियां गलत बात कह रहे हैं, तो उनको फिर दलाइल से समझाना पड़ेगा, लेकिन उनमें दलाइल समझने की सलाहियत नहीं होगी। बात ऐसी भी होती है शरीफ हैं अच्छे खानदान की हैं, वो चाहती हैं कि भाई शौहर की जायज बातों में इताअत की जाए, मगर उनको समझ में ही नहीं आ रहा कि शौहर का जो ये मुतालबा ये जायज है या नहीं, वो समझ रही मुतालबा गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। अब उनको समझा रहे हो ऊंट को रक्षे में बिठाना। एक साहब ने मुझे कहा कि मौलवी साहब अब ये मिसाल बयान करना छोड़ दें ऊंट को रक्षे में, क्योंकि मैंने ऊंट को रक्षे में बैठा हुआ देखा है। कह रहे मैंने खुदा की कसम ऊंट को देखा कि वो रक्षे में बिठा के ले जा रहे थे। मैंने कहा ये तो आपने सारी हमारी 20 साल की जो मिसाल थी उसकी उसका बेड़ा गर्क कर दिया, अब हम कौम को क्या मुंह दिखाएंगे, इतने अच्छे से हम गलत मिसालें देते आ रहे हैं। तो ऊंट का बच्चा होगा वो, हम जब कहते हैं ना ऊंट को रक्षे में बिठाना इससे मुराद पूरा ऊंट, और रक्षे से मुराद छोटा वाला रक्षा, ठीक है ना, फिर ये मिसाल सेट होगी। तो अब आप समझा रहे हैं ये अजीब बात है कि इनको इस पर तो एतराज हुआ है गैर मुस्लिम को कि मर्द ने इस्लाम ने जो है ना मर्द को इजाजत दी है कि औरत से अपनी इताअत करवाने के लिए वो हाथ उठा सकता है, लेकिन इनको पुलिस पर इश्काल नहीं होता कि भाई अमरीका ने पुलिस को इजाजत दी है कि जो अवाम और रियाया उनकी बात ना माने तो इंतजाम और मैनेजमेंट को बरकरार रखने के लिए पुलिस बंदूक का इस्तेमाल भी कर सकती है, ठीक है। ये कैसी बात है भाई, जब पुलिस के लिए बंदूक का इस्तेमाल जायज है ताकि नज्म ज़ब्त बरकरार रहे, तो मर्द जो घर का सरबरा है वो घर के सिस्टम को सही चलाने के लिए और बचाने के लिए वो हाथ उठाने का इस्तेमाल शरीयत में उसको ये थोड़ी कहा कि बंदूक से मार दो, यही कहा है ना कि एतदाल के साथ थोड़ा बहुत हल्का फुल्का हाथ उठा सकते हो, जानवरों की तरह मारने की जगह हल्का फुल्का हाथ उठा सकते हो,
इसलिए कि घर के निजाम को बरकरार रखने के लिए किसी एक का सरबराह होना जरूरी है, और सरबराह की डेफिनेशन ये है कि वो डंडे के जोर से बात मनवा सकता हो। अगर वो डंडे के जोर से बात नहीं मनवा सकता, फिर वो हाकिम नहीं है, सरबरा नहीं है, वो वहां से एक मुशीर है, मशवरा दे रहा है। तो दुनिया का कोई भी निजाम सिर्फ मुशीर से नहीं चल सकता जब तक के बात मनवाने की अथॉरिटी ना हो किसी के पास, पावर ना हो, कुवत ना हो। सदर वजीर आजम के पास बात, वो सिर्फ मशवरे नहीं देते हैं, वो जब ऑर्डर देते हैं तो उनको उस ऑर्डर को नाफिज करने के लिए बंदूक के जोर से उनको इख्तियार होता है कि वो ऑर्डर को नाफिज कर दें, ये इख्तियार होता है। अगर ये इख्तियार उनसे छीन लिया जाए कि नहीं इसमें इंसानी हक तलफी है, पुलिस से इख्तियार छीन लो, आप फौज से इख्तियार छीन लो कि नहीं भाई मोहब्बत से समझाओ, मान जाए ठीक है, नहीं माने तो कोई ऐसे, तो मेरे भाई जैसे मुल्क नहीं चल सकता, जैसे महल्ले नहीं चल सकते, ऐसे ही कोई घर भी नहीं चल सकता। आज जो घर बर्बाद हो रहे हैं, खुदा की कसम, उसमें ज्यादातर जो दखल है ना, वो इसलिए कि मर्द के इख्तियार खत्म हो चुके हैं, ज्यादातर ये हो रहा है। चंद दिन पहले एक आदमी मेरे पास रोता हुआ आया, रोता हुआ मैं मजाक में नहीं कह रहा, वाकईतन रोता हुआ, रो रहा है फूट फूट के। मैंने कहा क्यों रो रहा है भाई? कह रहे मेरी बीवी के वो जो है ना वो ताल्लुकात हो गए हैं, और अल्लाह माफ फरमाए, बोलते हुए भी अच्छा नहीं लगता, और ये हो गया, उसकी दोस्ती हो गई, फोन पे बातें कर रही है। तो मैंने कहा इसमें रोने की क्या बात है, गुनाह वो कर रही है, जुर्म वो कर रही है, तो रोना तो उसका चाहिए, उसको चाहिए ना। कह रहे क्या मतलब, मैं रो रहा हूं क्योंकि मेरी बीवी ऐसी हो गई। तो मुझे बेचारे एक्सक्यूज कर रहे थे मुफ्ती साहब, कुछ करें, कुछ बताएं, कोई वजीफा बताएं। मैंने कहा वजीफा पढ़े मस्जिद में वहां बैठ कर 40 दिन तक पढ़ते रहे ताकि और उसको अच्छी तरह से मौका मिले इधर उधर ताल्लुकात का, वजीफे पढ़े यहां बैठ। मैंने कहा तुम रो रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? यही तो तुम्हारे जज्बे देख के वो ऐसी शरारती हुई कि मेरा मियां इतना नेक है कि मेरी गलतियों पे रो रहा है बैठ। मैंने कहा रोने की, उसको रोलाओ, उसको रोलाओ, मार मार के भुरकस निकाल दो उसको, भुरकस निकाल दो। बोलो देखता हूं किसी की मिस कॉल भी आए तेरे नंबर पे, तेरे मोबाइल पे, मैं देखता हूं, बीवी मेरी है, मेरी औलाद है तुझसे, और तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तेरी वहां इधर उधर ताल्लुकात हो गए? मर्द बनो, इंसान बनो, ये पजामा ना बनो। जब मर्द का ये रोब होता है ना घर के अंदर रोब, उसको पता है बीवी को कि अगर मैंने मर्द अपने मियां की इजाजत के बगैर किसी का फोन भी उठाया तो मेरा मियां किसी मुफ्ती के पास जाके रोएगा नहीं, वजीफे नहीं पूछेगा। फिर देखो किसकी बीवी करती है ये हरकत, रो रहे हैं आके हाय। एक और बात ऐसे हुआ था कुछ दिन पहले, वो भी आ रहे हैं, मैं परेशान हूं। तो मैं तो बिल्कुल भी परेशान नहीं, मुझे तो खुदा की कसम मुझे उसकी बीवी पे गुस्सा ही नहीं आ रहा था, मुझे इस पे गुस्सा आ रहा था। इसने कहा मुझे तो तुम पे गुस्सा आ रहा है, तुम आदमी हो, तुम्हारे अंदर रोब नहीं है। देखो अल्लाह ने मर्द को जो रोब दिया है ना, ये इसलिए कि ताकि औरत पे कंट्रोल कर सके। फितरत कभी उल्टे काम नहीं करती। अल्लाह ने बबर शेर को बबर शेर क्यों बनाया है? ताकि जब चाहे हिरन का शिकार करे, जब चाहे। उसकी खुराक अल्लाह ने ऐसी रखी है कि वो बबर शेर बने बगैर वो खुराक नहीं हासिल कर सकता। बकरी की खुराक क्या है बताओ? घास है ना, घास के लिए धाड़ना जरूरी नहीं है, बकरी को घास खानी है। अब देखो ठीक है, घास, बकरी को घास चाहिए, वो धाड़ रही अपने मालिक के सामने, मालिक कह रहे क्या हो गया, किसको डरा रही है भाई, लगी हुई इतनी घास खा लो। शेर की जो अल्लाह ने खुराक रखी है वो क्या है? वो घास नहीं खाता, वो जानवरों का शिकार करके खाता है, और जानवरों के शिकार लगे, जानवर लगे हुए नहीं होते दरख्तों पे कि शेर जब भी जाएगा हिरन को यूं पकड़ेगा, लेग पीस खाना चाहे तो लेग से खा सकता है, चांपे खाना चाहे तो चांपे खा सकता है, खून पीना चाहे तो हिरन में स्ट्रॉ डाले और खून चूस ले, ऐसा नहीं। बल्कि जब वो उसको जब भूख लगेगी तो गोश्त चाहिए, गोश्त आराम से नहीं मिलता, गोश्त आराम से, कसाईयों की दुकानें नहीं है शेरों की, हमें आराम से इसलिए मिलता है कि हम इंसान हैं, हमने अकल इस्तेमाल करके ना थोड़ा सा वो उसको मैनेज कर लिया है, लेकिन शेर में तो अकल नहीं है ना, उसको पता है जब गोश्त चाहिए तो हिरन को, और हिरन लड़ेगा, भागेगा, भागेगा। तो फिर शेर को अल्लाह ने ये सारी चीजें दी हैं हिरन पे कंट्रोल करने के लिए, धाड़ दी है, आधा खून तो हिरन का शेर की धाड़ सुन के ही खत्म हो जाता है, जब वो शेर धाड़ता है ना हिरन कपकपाने लगता है, پھر وہ بھاگتا ہے, پھر شیر اس کے پیچھے بھاگتا ہے اور کیا جھپٹتا ہے اور پلٹتا ہے اور پھر اس کا چیر پھاڑ کر دیتا ہے. تو یہ اس لیے, یہ میں بکری اور شیر کی مثال سے دے رہا ہوں کہ اللہ نے شیر کو جو دھاڑنے کی صلاحیت دی اور جھپٹنے کی صلاحیت دی, یہ فضول میں نہیں دی ہے. فضول کام اللہ کبھی بھی نہیں کرتے. قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ ہم احسن کل شیء خلقہ ثم ھدا, ہم نے ہر چیز کو بہترین انداز سے بنایا ہے. کوئی دنیا میں کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے اللہ کی بنائی ہوئی کہ ہم اس میں مشورہ دے سکیں کہ اللہ اگر یہ یوں کے بجائے یوں ہوتی تو زیادہ اچھا ہوتا, ایک بھی نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے اللہ اگر بکریوں کے نوکیلے دانت ہوتے تو زیادہ اچھا ہے. نہ نہ بکریوں کے جیسے دانت ہیں وہ ان کے لیے وہی سوٹیبل ہیں, اور شیر کے جیسے دانت ہیں وہ شیر کے لیے وہی سوٹیبل ہیں. تو میرے بھائی جب اللہ نے شیر کو دھاڑ دی ہے تو اس کی کوئی وجہ ہے نا. چیتے کو اللہ نے بھاگنے کی صلاحیت دی ہے, بہت تیز بھاگتا ہے, اس کی کوئی وجہ ہے. تو اللہ نے جب مرد کو عورت سے زیادہ قوت دی ہے, طاقت دی ہے, روب دیا ہے, تو اس کی کوئی وجہ ہے کہ یہ روب سے کام لے. یہ رونا دھونا نہ لگائے گھر جا کے. اگر اس نے ہاتھ جوڑنے ہی ہوتے بیوی کے سامنے کہ بیگم دیکھو مناسب یہ ہے کہ آپ فون پہ بات نہ کیا کریں کسی سے, میری مرضی کے بغیر مناسب یہ ہے. حدیث میں بھی یہ لکھا ہوا ہے اور حضرت مفتی صاحب نے بھی بیان میں یہی فرمایا, مناسب یہی. یقین نہ آئے, جلد نمبر فلاں, چیپٹر نمبر فلاں, ڈاکٹر ذاکر نائک کی طرح اس کو پورے پورے حوالے دے دیں. تو اگر اتنے حوالے ہی دینے ہوتے تو اللہ نے آپ کو آدمی کیوں بنایا, پھر آپ کی آواز میں روب کیوں رکھا؟ پہلے تو یہ بتاؤ روب ہے, اللہ نے دیا ہے نا روب, دیا ہے, یہ تو ایک نیچرل چیز ہے. تو یہ اس لیے دیا ہے کہ جب شرافت سے کنٹرول نہ ہو تو شر اور آفت سے کنٹرول کرو. ایک ہوتا ہے شرافت اور ایک ہوتا ہے شر اور آفت. آفت بھی بلا کو کہتے ہیں, شر بھی کسے کہتے ہیں؟ شر تو شر ہے نا, تو شر اور آفت دھاڑو, دیکھتا ہوں میں ایسی کی تیسی کرنا نہ شروع کر دینا بھی گھر جا کے. میری عادت ہے میں جب کسی چیز کو بیان کرتا ہوں پھر پورے اس کو بہت ہی طریقے سے, تو اس میں بعض لوگ غلط فائدہ اٹھاتے ہیں. گھر جا کے اچھے بھلے اخلاق سے محبت زندگی گزر رہی ہوتی ہے, گھر جا کے کہتے ہیں میں مجھے کیا پتا تھا بیگم. اصل تو اخلاق ہی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں. ہم شیر کی طرح ہیں مگر درندے نہیں ہیں, انسان ہیں. تو ہم دھاڑتے ہیں بوقت ضرورت, اور شیر بلا وجہ دھاڑتا رہتا ہے بیٹھ کے, کبھی تمیز سے بات ہی نہیں کرتا وہ, کیونکہ درندہ ہے, درندہ ہے. شیر کو اگر کہیں سے مردار بھی مل جائے گا نا تو اس میں دھاڑنے کی ضرورت پھر بھی وہ. آپ نے دیکھا ہوگا بلی کو, بلی جو ہے نا جب بچے دیتی ہے تو کوئی اس کو چھیڑ نہ بھی رہا ہو بلی کو, پھر بھی ایسا لگتا ہے کہ جھپٹ کے حملہ کرے گی. تو درندہ تو اس کو تو یہ ہے, انسان درندہ نہیں ہے وہ, بوقت ضرورت اپنی صفت کو استعمال کرتا ہے, اپنی جو اس میں اللہ نے دھاڑنے کی صلاحیت رکھی ہے بوقت ضرورت. ورنہ عام حالات میں کیا ہے, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق سکھائے, گھروں میں اخلاق ہونا چاہیے, محبت ہونی چاہیے, لیکن کچھ اس کی لمٹ ہیں, کچھ حدود ہیں کہ بھئی یہاں تک تو برداشت ہوگا. ہمارے علماء نے اس کی جو حدود بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے گھر کے کام کاج کے معاملے میں, اپنے ذاتی چیزوں میں انسان کا ظرف بہت وسیع ہونا چاہیے. کپڑے وقت پہ استری نہیں ہوئے, کھانا نہیں بنا, نہ وقت ناشتہ نہیں بنا, چلتا ہے وہ جو ہے نا, باندھی نہیں ہے, معافی نہیں ہے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں بچوں کی تربیت کے معاملے میں, اب آپ چاہ رہے ہیں کہ میں نہیں, آپ نہیں چاہ رہے کہ گھر میں کیبل لگے, ڈرامے دیکھیں بچے, بچے خراب ہو جائیں گے. بیگم صاحبہ چاہ رہی ہیں کہ دیکھیں, وہ آپ کو تانے دے گی, پھر آپ کے دلائل سے مقابلہ ہوگا, پھر آپ دلیل دیں گے, دلیل نمبر ایک یہ کہ اس سے جو ہے نا وہ ڈرامے دیکھیں گے, بچے خراب ہوں گے. بیوی دلیل دے گی, نہیں ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ سارے خراب ہو رہے ہیں, دیکھو فلاں نے چار مہینے لگا کر آئے, ڈرامے دیکھتے تھے پھر بھی چار مہینے لگا کر آ گئے. پھر آپ دلائل, تو قیامت آ جائے گی, دلائل کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا. اس معاملے میں بچوں بگڑ رہے ہیں, آپ نے بولنا ہے بیگم ٹی وی نہیں آئے گا گھر, اور اگر ہے تو وہ کیبل نہیں ہوگی, محدود چینل ہے, بس اس کو دیکھنے کی اجازت ہے, اس کے علاوہ اجازت نہیں ہے. اگر ایک دفعہ سمجھا دیا, دو دفعہ, تین دفعہ سمجھا دیا, تو پھر قرآن نے بیان کیا ہے محبت سے سمجھاؤ, نہیں آ رہی تو روٹھ جاؤ, ناراض ہو جاؤ, کھانا پینا چھوڑ دو, پھر بھی نہیں آ رہی سمجھ میں, پھر اعتدال کے ساتھ ہاتھ اٹھا سکتے, پھر سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ. لیکن اس کے بعد حالات کے ذمہ دار آپ لوگ خود ہی ہیں, کیونکہ جو کچھ بھی ہوتا ہے نا, لوگ مجھے فون کر کے تنگ کر رہے ہوتے ہیں, تنگ کر رہے ہوتے ہیں, یہ ہو گیا بھاگ گئی گھر سے اور اب پکڑ کے کہتے ہیں اس کو, ٹھیک ہے عدالت چلی گئی, اپنی ذمہ داری پہ جو کرنا ہے کرو بھائی. تو میں اصل میں تو اس انگریز کا واقعہ بتا رہا ہوں. ہاں ایک ٹی وی کے بارے میں، نماز کے بارے میں، بچے بیٹی آپ کی ایک چیز میں سختی لازمی کریں، اگر آپ کی بیوی آپ کی بیٹیوں کو ہاف سلیو پہناتی ہے، ادھورے لباس پہناتی ہے، اس میں سختی کرو. بیوی کو بتا دو میری بیٹیاں پورے کپڑے پہنیں گی، آپ کو بازار سے ادھورے کپڑے لانے کی اجازت نہیں ہے. مرد شادی سے پہلے بڑا غیرت مند ہوتا ہے، دوسروں کی بیٹیاں بہنوں کو دیکھ کے کہتا ہے یہ دیکھو ان کا لباس دیکھو کیسے لوگ ہیں، ان کی بھائیوں میں غیرت نہیں ہے، شوہر میں غیرت نہیں ہے، بڑی باتیں کر رہا ہوتا ہے، اور یہ دیکھو کیسے لباس ہو گئے. جب اپنی شادی ہوتی ہے نا تو اس کی بیٹیاں بالکل شادی کے بعد جب اولاد ہوتی ہے تو بالکل وہی ڈریس پہن رہی ہوتی ہے. یہاں آ کے بیوی کے سامنے دب جاتا ہے، ہتھیار ڈال لیتا ہے، بیگم تانے دیتی ہے، کیا ہو گیا بچی ہے اور یہ ہو گیا اور کیا ہو گیا، وہ ایسی ایسی باتیں کر کے وہ ڈیلا ہو جاتا ہے. اس میں یہاں بچیوں کے لباس کے معاملے میں آپ کو جو ہے نا یہ ڈھیلا پن دکھانے کی ضرورت نہیں. بولے میری بیٹیاں کپڑے پورے پہنیں گی، یہ سمجھ رہے ہو بات تو کہ نہیں سمجھ رہے. اور تمہاری لڑکیوں کے پاس کوشش کیا کریں موبائل نہ رکھیں. میں یہ نہیں کہہ رہا جن کے پاس موبائل ہے وہ خراب عورتیں ہیں، ایسا نہیں ہے، سب برابر نہیں ہوتی، بہت نیک پرہیزگار عورتیں بھی، لیکن کماری لڑکی کے پاس موبائل کے فسادات بہت زیادہ آ رہے ہیں، بہت زیادہ. اس سے بھی اگر ضرورت نہیں ہے اس کو تو کیا ضرورت ہے آپ سختی کریں. بولے بھائی موبائل نہیں ہوگا بیٹا، جب آپ نے فون کرنا ہے جہاں کرنا ہے یہ میرا موبائل ہے آپ استعمال کریں، جہاں آپ نے فون کرنا ہے کر لیں. تو کنٹرول رکھنا پڑتا ہے. تو یہ ساری جو اور بہت ساری چیزیں اس میں، تو میں یہ اصل میں تو اشکال کا جواب دے رہا تھا کہ دیکھو اس انگریز عورت کو ایک اعتراض ہوا کہ اسلام نے عورت پہ ہاتھ اٹھانے کی اجازت دی ہے، اسلام کو چھوڑ دیا اس ایک اعتراض کی بنیاد پر. تو یہ کیسا اعتراض ہے کہ اس بنیاد پر جب آپ نے چھوڑا تو جس چیز کو جس قانون کو اب آپ فالو کر رہے ہیں اس قانون پہ آپ کو کوئی اعتراض ہی نہیں ہو رہا، جس میں عورت کو لڑکی سے دوستی کی بھی اجازت ہے، باپ کا پتہ نہیں چل رہا کہ باپ کون ہے، ڈی این اے ٹیسٹ سے تو باپ پکڑا جا رہا ہے، یہ کلچر ہے اس کو فالو کر رہے ہو اور اسلام پر ایک اعتراض. تو اس لیے اللہ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا، یا ایھا الذین کفروا، اے وہ لوگ جنہوں نے اسلام کا انکار کیا. اسلام انکار سے وہ مراد ہے کہ جس کو اسلام کی تعلیمات پہنچی ہوں. فقہا نے بیان کیا اگر کوئی شخص جنگل میں پیدا ہوا اور اس کو اسلام کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے، یا ایسے معاشرے میں ایسے ماحول میں پڑا بڑا کسی گاؤں میں دیہات میں اسلام کے بارے میں اس کو معلومات ہیں ہی نہیں، تو پھر اس سے قیامت کے دن اسلام کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، اس کو تو پتہ ہی نہیں بیچارے کو. البتہ امام ابو حنیفہ کا مذہب یہ ہے کہ توحید کے بارے میں بہرحال سوال ہوگا. بعض فقہا تو کہتے ہیں توحید کا سوال بھی نہیں ہوگا، لیکن امام ابو حنیفہ کا مذہب یہ ہے کہ اس سے توحید کے بارے میں سوال ہوگا. اس بارے میں جو فقہا کا اختلاف ہے میں ذرا مختصر لفظوں میں بتا دوں کہ تین قسم کے لوگ ہیں، تین قسم کے لوگ. ایک تو وہ ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں اس کے رسول کو بھی مانتے ہیں، یہ مسلم ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کے ہدایت یافتہ ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے. جو بڑی ہدایت ہے نظریات کی اصلاح والی وہ حاصل ہے. دوسرے غیر مسلم ہیں، وہ غیر مسلم جن تک اسلام کی دعوت پہنچی، انہیں معلوم تھا کہ یہ اسلام ہے یہ کفر ہے، اسلام کی پیاری تعلیمات ان تک پہنچی اور انہوں نے تحقیق کر کے اسلام کو فالو نہیں کیا، ان کے جہنمی ہونے میں بھی اتفاق ہے تمام فقہا کا کہ انہوں نے کیوں نہیں اس کو قبول کیا، وہ اپنے پرانے مذہب پہ کیوں باقی رہے جبکہ انہوں نے دونوں کا فرق بھی دیکھ لیا کہ یہ حقیقت ہے اور یہ باطل ہے. تیسرے غیر مسلم وہ ہیں جن تک اسلام کی دعوت پہنچی ہی نہیں، بات آ رہی ہے سمجھ میں، جن تک اسلام کی دعوت پہنچی ہی نہیں. پھر ان غیر مسلموں کی دو قسمیں ہیں، ان غیر مسلموں کی دو قسمیں. ایک قسم تو وہ ہے کہ جس نے پھر کسی بھی مذہب کو فالو کیا ہی نہیں، سمجھ رہے بات، کسی بھی مذہب کو فالو نہیں کیا اور ساری زندگی غفلت میں گزار دی، نہ اللہ کے وجود کا انکار کیا انہوں نے، نہ توحید کا اقرار کیا انہوں نے، یعنی نہ تو یہ کہا کہ اللہ ایک ہے اور یہ بھی نہیں کہا کہ اللہ کے ساتھ دوسرے بھی شریک ہیں، نہ کسی بت کے سامنے جھکے اور کسی کے ساتھ شرک نہیں کیا. تو ان کے بارے میں بھی اتفاق ہے کہ یہ جہنم میں نہیں جائیں گے، بات آ رہی ہے سمجھ میں، کیونکہ جب ان کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا تو یہ کسی مذہب کو فالو کرنے کے مکلف تھے ہی نہیں، یہ بھی جہنم میں نہیں جائیں گے. اور انہی دوسری قسم وہ ہے کہ جن کو اللہ تعالی نے، جن کو جو ہے جو غیر مسلم تو تھے، غیر مسلم تھے مگر انہوں نے اس غفلت میں شرک کرنا شروع کر دیا، کسی پتھر کے کی عبادت شروع کر دی یا سورج اور چاند کی عبادت شروع کر دی. اس طرح کے جو غیر مسلم ہیں نا, جن کا کوئی مذہب نہیں تھا اور ان تک اسلام کی تعلیمات بھی نہیں پہنچی مگر انہوں نے شرک کیا, ان کے بارے میں امام ابو حنیفہ کا مذہب کیا ہے کہ یہ بھی جہنم میں جائیں گے. وجہ اس کی ہے, وہ کہتے ہیں کہ اسلام کی تعلیمات پہنچنا ضروری نہیں ہے, کیونکہ شرک جب کوئی انسان کرتا ہے تو جس کو آپ معبود بنا رہے ہیں اس کے معبود ہونے کی دلیل آپ کے پاس کیا ہے؟ جب دلیل نہیں ہے تو قیامت میں سوال ہوگا کہ اس پتھر کے باطل ہونے کی تمہارے پاس دلیل موجود تھی, تم نے اس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے, تم اس کے سامنے کیوں جھکے ہو, اس کی عبادت تم نے کیوں کی ہے؟ اور دوسرے فقہا یہ کہتے ہیں کہ نہیں, اس سے بھی سوال نہیں ہوگا. تو اس لیے قرآن مجید میں, اور یاد رکھو اس زمانے میں شاید ہی دنیا میں کوئی ایسا آدمی ہو جس تک اسلام کی تعلیمات نہ پہنچی ہوں. امام شافعی رحمہ اللہ تعالی نے اپنے دور میں, آج سے تقریباً 1200 سال پہلے لکھا ہے, بلکہ 1300 سال پہلے, امام شافعی نے لکھا ہے کہ لا اعرف احدا یدعا, میں دنیا میں کسی ایسے شخص کو نہیں جانتا کہ جس تک اسلام کی دعوت نہ پہنچی ہو. امام شافعی کے دور میں اسلام پوری دنیا تک پھیل چکا تھا. یہ جو آج ہم کہتے ہیں نا دنیا میں اکثر غیر مسلم ہیں, یورپ میں کتنے کنٹریز ہیں, ان میں بہت سارے ایسے تھے جو پہلے مسلمانوں کے تحت تھے. میں ابھی ناروے کے بارے میں تحقیق کر رہا تھا, ہمارے پاس ایک مسئلہ آیا ناروے سے دو مہینے پہلے. اس میں کسی نے سوال پوچھا کہ ہمارے ہاں سورج غروب ہی نہیں ہوتا, ہوتا ہے تو پھر اگر نکلتا ہے, اول تو نکلتا ہی نہیں, جب نکلتا ہے تو پھر وہ اشراق کا وقت داخل ہی نہیں ہوتا, ابھی مکروہ وقت ہوتا ہے فجر کا. بھائی سورج نکل جائے تو ابھی مکروہ وقت شروع ہے نا, تو مکروہ وقت شروع ہے اور سورج واپس چلا گیا. آپ کبھی انٹرنیٹ پہ دیکھا تو بڑا عجیب سا منظر ہوتا ہے وہ, کیونکہ دنیا کا بالکل کنارہ ہے نا, سورج وہاں تک پہنچتا ہی نہیں ہے, سورج جو ہے نا وہاں تک پہنچتا ہی نہیں ہے. تو 6 مہینے رات رہتی ہے, 6 مہینے دن رہتا ہے. تو ایک بحری جہاز میں کوئی صاحب ہیں جاب کرتے ہیں, وہ بتا رہے تھے کہ میں ہمارا شپ جب وہاں جاتا ہے تو دن اور رات کا سسٹم سمجھ میں نہیں آتا, نمازیں کیسے پڑھیں. تو میں نے ان کو مسئلے کا جواب دینے کے لیے فقہ کی کتابیں چھانی. ہمارا خیال یہ تھا کہ فقہ کی کتابوں میں کہاں لکھا ہوگا, اس زمانے میں تو لوگ پہنچے ہی نہیں تھے وہاں تک, ان کو کیا پتا کہ زمین میں ایسے علاقے بھی ہیں. فقہ کی کتابوں میں جواب مل گیا, روزے کا جواب بھی مل گیا. صرف امام ابو حنیفہ اور امام مالک سے منقول نہیں ہے کہ ان علاقوں میں کیسے نماز پڑھی. امام ابو حنیفہ 80 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے, 80 ہجری میں, سمجھ رہے ہیں نا. تو ایسا معلوم ہوتا ہے ان تک یہ مسئلہ پیش نہیں آیا تھا. امام شافعی 80 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں, امام شافعی نے اس مسئلے پر بحث کی ہے. اس سے پتا چلا کہ یعنی 80 ہجری کے بعد اسلام ان علاقوں میں, یہ جو آج یورپ ہے نا, سویڈن, ڈنمارک, جرمنی اور ناروے, یہاں اسلام پھیل چکا تھا, تبھی وہاں سے لوگ آتے تھے مسئلہ پوچھنے کے لیے کہ جی سورج نظر ہی نہیں آتا, نمازیں کیسے پڑھیں. تو میں نے جب تحقیق کی تو پتا یہ چلا. پھر وہ مسئلہ تو خیر ہم نے حل کر کے جواب دے دیا ان کو کہ بھئی ایسے نماز پڑھیں گے, ایسے روز رکھیں گے, لیکن مسئلہ یہاں یہ پیش آ رہا تھا کہ جن دنوں میں سورج نکلتا ہے وہاں 20 گھنٹے کا تک کا بھی روزہ ہوتا ہے, 21-22 گھنٹے کا بھی روزہ ہوتا ہے. اب اس میں کیا کریں گے, 22-22 گھنٹوں کے روزے رکھیں گے. تو علامہ عبد الحی لکھنوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تحریر ملی, فرمایا بلغار کے مسلمان, یہ بلغار ادھر ناروے کی طرف ہی ہے, ممکن ناروے کا پرانا نام بلغار ہو, بھی میں نے اس کی تحقیق کی نہیں, کہ بلغار کے مسلمان الحمدللہ اتنے لمبے لمبے روزے رکھتے ہیں. میں حیران ہوا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دور میں وہاں اتنے تعداد میں مسلمان تھے کہ وہ باقاعدہ روزے بھی رکھتے تھے, 20-22 گھنٹے کے روزے رکھتے تھے, تو اتنے لمبے لمبے روزے رکھتے تھے وہ. البتہ یہاں ایک بات ہے کہ جس میں اتنا لمبا روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو اس کے لیے فقہا نے گنجائش بھی دی ہے, کیونکہ ایک تو رکھنا آسان ہے, جب دو رکھے گا, کیونکہ جیسے ہی روزہ بند ہوگا 2 گھنٹے کا ٹائم ہے آپ کے پاس, اس میں آپ نے نمازیں بھی پڑھنی ہیں, مغرب بھی پڑھنی ہے, عشاء بھی پڑھنی, فجر بھی پڑھنی, اور پھر آپ نے جناب, اور یہ وقت سمٹ کے اور بھی کم ہو جاتا ہے, اور بھی سمٹ جاتا ہے, 21 گھنٹہ بھی ہو جاتا ہے, 22 گھنٹے بھی ہو جاتا ہے, اور پھر شدید سردی, سردی میں کھائے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہوتا انسان. تو اس میں فقہا نے گنجائش دی, اگر کسی کے لیے بالکل ناقابل برداشت ہو رہا ہے نا, اس کو خطرہ ہو جائے گا کہ بیمار نہ ہو جاؤں میں کمزوری سے, تو اس کے لیے پھر وہ قضا کرنا جائز ہے, ایسی صورت میں اجازت دی. اصل حکم یہی ہے کہ وہ رکھے. اچھا ایک صورت یہ بھی پیش آتی ہے کہ بعض لوگ وہاں سے روزہ رکھ کے سفر کرتے ہیں ادھر، جب سفر کرتے ہیں نا مغرب سے مشرق کی طرف، بلکہ مشرق سے مغرب کی طرف، تو سورج غروب ہی نہیں ہوتا جہاز میں. اب ایک خاتون کا پچھلے سال فون آیا کہ میں یہاں مقیم ہوں مسافر نہیں ہوں، مقیم ہے تو روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں، اب میں یہاں سے فلائی کروں گی صبح تحری کھا کے، ایئرپورٹ پہ تحری ہوگی، اس کے بعد 24 گھنٹے تک سورج غروب ہونے والا نہیں ہے. نہیں آ رہی میرا خیال، تو یہ مسئلہ بھی خوب سمجھ لیں، ایسی صورت میں بھی روزہ رکھنا فرض ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ روزہ رکھنا فرض ہے ایسی صورت میں، کیونکہ وہ مقیم تھے. ہاں یہ ضرور ہے کہ جب اتنا لمبا روزہ ہو، آپ کہہ سکتے ہیں بھائی سفر میں تو روزہ چھوڑنا جائز ہے، تو سفر میں جب جائز ہے جب سحری کا وقت حالت سفر میں ہو. یہاں تو سحری حالت سفر میں نہیں ہو رہی نا، سحری وہاں ہو رہی ہے جہاں قیام کی حالت میں، سحری حالت سفر میں پھر روزہ چھوڑ سکتے ہیں. تو اس لیے شکر ادا کرو پاکستان میں پیدا ہوئے ہو. یہ پوری بات میں اس پہ بیان کر رہا ہوں کہ انڈا موڑ کی قدر آتی ہے پھر انسان کو، کہ جتنی مرضی گرمی ہے، یہاں گرمی کتنی شدید پڑ رہی ہے، لیکن کم از کم یہ تو پتا ہوتا ہے نا کہ تھوڑی دیر بعد پانی پی لیں گے، کچھ چند گھنٹوں کا صبر ہے. ان لوگوں کو دیکھو بےچارے، پچھلے سال کینیڈا سے ہمارے ایک دوست کا فون آیا، انہوں نے بتایا کہ ہم سارے روزے رکھ رہے ہیں، 20 گھنٹے کا روزہ رکھ رہے ہیں، اور انہوں نے عربوں کی مثال دی کہ عرب 20 گھنٹے کا روزہ بھی رکھ رہے ہیں، پوری تراویح بھی پڑھ رہے ہیں. حالانکہ بھائی اب اتنا تھوڑا ٹائم ہے، اس میں انسان کہتا ہے تھوڑی کمر سیدھی کر لوں، میں سارا دن کا تھکا ہارا اب میں تھوڑی کمر سیدھی کروں، مگر وہ اس میں بھی تراویح پڑھتے ہیں اور وہ لمبی لمبی رکعتیں پڑھتے ہیں. جو ہمت والے لوگ ہیں وہ ہمت ایسے کرتے ہیں. تو یہ بات کہاں سے تھی، بس میں بات کو ختم کرتا ہوں، یہ کدھر سے آ گئی، بلغار کی بات. ہاں میں اس پہ عرض کر رہا تھا کہ دعوت، امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وقت پوری دنیا میں دعوت اسلام کی پھیل چکی ہے. تو حالانکہ دیکھیں آج جہاز سے 22-23 گھنٹوں کا سفر کر کے انسان وہاں پہنچتا ہے، تبلیغ والے جاتے ہیں جو تھوڑا بہت دین کو وہاں زندہ رکھا ہوا ہے، تو صحابہ کرام گھوڑوں پہ بیٹھ کے پورے یورپ میں داخل ہوئے ہیں. صحیح ہے نا، امریکہ کہتے ہیں اس وقت دریافت نہیں ہوا تھا، پورے یورپ میں داخل ہو گئے، اور اس طرف مشرق میں بھی مغرب میں بھی، یہ جو مشرقی ممالک ہیں برما ہے، اور اس سے آگے آپ چلے جائیں چاہے وہ ہانگ کانگ وغیرہ، یہاں بھی آپ کو مسلمان ملتے ہیں اور صحابہ کے دور کے لوگ ملتے ہیں. تو زمین کی یہ والی سائڈ بھی پوری، وہ والی سائڈ بھی پوری، اور شمال بھی پورا اور جنوب بھی پورا، گھوڑوں پہ اونٹوں پہ بیٹھ کے. کیسی ایک اسلام کی ایک حقانیت کی دلیل ہے کہ یہ اہل حق ایسا کر سکتے ہیں، اہل باطل ایسا نہیں کر سکتے. اس آیت کو میں بس ترجمہ کر کے بیان ختم کرتا ہوں. یا ایھا الذین کفروا فرمایا قیامت کے دن اعلان ہوگا، اے کافروا لا تعتذروا اليوم. اسلام کو دنیا میں اعتراضات کر رہی ہے، بات اسلام کی ہمت سمجھ نہیں آتا، وہ والا حکم میری سمجھ نہیں آتا، ابھی مسلمان دہشت گرد ہوتے ہیں، مسلمان یہ ہوتا ہے. تو فرمایا کہ ٹھیک ہے کر لو اعتراضات، اعتراض کرنے کر لو، دنیا میں تو تمہارا ادھر قابل قبول سمجھا جاتا ہے، لیکن قیامت کے دن تمہارا ادھر قابل قبول نہیں ہوگا. انما تجزون ما کنتم تعملون، تمہیں اسی جرم کی سزا دی جا رہی ہے جو جرم تم دنیا میں کر کے آئے. یہ جہنم کی آگ اسی جرم کی سزا ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کریں، اللہ نے ہمیں ایمان غریبی میں دے دیا، ہمیں آزمائش میں نہیں ڈالا، والدین سے غریبی میں مل گیا. اب کافر کی آزمائش یہ ہے کہ وہ ایمان لانے کے لیے قربانی دے، وہ بڑی قربانی، اللہ کا اس سے بڑی قربانی مانگ رہے ہیں. اور ہماری قربانی کیا ہے کہ جو ہے نا بس اس کو بچا لیں. کسی چیز کو بچانا آسان ہے، حاصل کرنا مشکل، پیسہ کمانا مشکل ہے، کمائے ہوئے پیسے کو بچانا آسان ہے. تو ہمارا تو اللہ سے، ہمارا اللہ کا ہم سے مطالبہ صرف کیا ہے کہ بچا لو اس ایمان. تو بھائی اللہ سے دعا کریں بچا کے لے جائیں، ورنہ آج کل بچا نہیں رہے لوگ، بات بات سے جو ہے نا ایمان سے دستبردار ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، استغفرک و اتوب الیک. Thank you.